أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من الصفاحة والتنبيه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود العجودين. عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان کی تیسری دعا ہے کہ جسے رسول خدا نے ایام ماہ رمضان میں پڑھنے کی تاکید کی ہے. رسول خدا خداوند عالم سے اس دعا میں طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو مجھے اس مہینے میں فہم اور فراست اور بیداری عطا فرما، اور اے اللہ، میری آرزو یہ ہے کہ تو مجھے اس مہینے میں کم عقلی اور کم فہمی سے دور رکھ، اور اے اللہ، تو مجھے اس مہینے میں ہر وہ نیکی کہ جسے تو نے اس مہینے میں نازل فرمائی ہے اس کا حصے دار قرار دے. اے اللہ، تجھے تیری سخاوت کا واسطہ کہ تو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے. عزیز دوستوں اور روزہ داروں، رسول خدا نے اس دعا کے ذریعے سے تین چیزوں کی اہمیت کو اجاگر. ہر بندہ مومن، اسے چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اس قسم کے مفاہیم کو خداوند عالم سے طلب کرے، کہ جس میں سب سے پہلے رسول خدا نے عقل، فہم اور فراست کا تقاضا کیا ہے. اس کے بعد رسول خدا نے بالکل اس مطلب کے مقابلے پر ایک دوسرا مطلب کہ جسے کم عقلی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کم فہمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، عام اصطلاح میں نادانی جسے کہا جاتا ہے، رسول خدا نے اپنے خداوند عالم سے، اپنے رب سے یہ تقاضا کیا ہے کہ اے خدا، مجھے اس کم فہمی سے اور نادانی سے دور رکھ. اس کے بعد رسول خدا نے یہ کہا کہ اے خدا، تو نے اس ماہ مبارک میں جو خیر اور جو نیکی نازل فرمائی ہے، ہر خیر اور نیکی میں مجھے شریک قرار دے. یہ وہ مطالب ہیں کہ جن کی اہمیت کم نہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ وہ مطالب ہیں، یہ وہ مفاہیم اور معانی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو انسان کہا گیا. انسان نام ہے شعور کا، انسان نام ہے عقل کا. اگر انسان کو خداوند عالم نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف شعور اور عقل اور فراست ہے، کہ اسی بنا پر یہ انسان دوسری مخلوقات پر ترجیح رکھتا ہے۔ عقل کی اہمیت کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے منتقل کروں، کہ جس روایت کے ذریعے سے بخوبی یہ واضح ہو جاتا ہے اور یقینی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ کوئی دوسری چیز عقل پر حاوی نہیں، کوئی دوسری چیز عقل پر ترجیح نہیں رکھتی۔ اور اس روایت کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر انسانی زندگی کا جو محور ہے وہ کوئی دوسری چیز نہیں جز عقل اور دانائی کے اور فراست کے، کہ ایک مرتبہ اصول کافی کے اندر شیخ کلینی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کتاب عقل اور جہل میں جلد اول، وہاں پر شیخ کلینی نقل کرتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم پر نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد حضرت آدم سے جبریل نے کہا کہ یا نبی اللہ، مجھے خدا نے تین چیزیں دے کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ان تینوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد آپ کو یہ اختیار ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیجئے۔ حضرت آدم نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل، بتاؤ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت جبریل نے ان تینوں چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا کہ جس میں سب سے پہلی چیز عقل، دوسری چیز حیا اور تیسری چیز دین۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جو جبریل علیہ السلام خداوند عالم کے حکم سے حضرت آدم پر لے کر نازل ہوئے اور انہیں اختیار دیا کہ یا نبی اللہ، خدا نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے۔ حضرت آدم نے جب ان تینوں چیزوں کو ملاحظہ کیا، ملاحظہ کرنے کے بعد عقل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں اس کا انتخاب کرتا ہوں۔ اس کے بعد جبریل نے باقی رہ جانے والی چیزیں یعنی حیا اور دین ان سے کہا کہ اب تم دونوں واپس اپنے خدا کے پاس پلٹ جاؤ۔ تو ان دونوں چیزوں نے برجستہ حضرت جبریل کو جواب دیا، کہا اے جبریل، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عقل سے ہرگز جدا نہ ہوں، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر عقل ہو وہاں پر تمہیں رہنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ روایت تمام ہوئی، لیکن اس روایت کا ما حصل اور نتیجہ کیا ہوا؟ اگر ذرا سا غور کریں تو اس روایت سے ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے عقل کی، کہ عقل کی کتنی ارزش ہے، کتنی قیمت ہے، کہ اگر کسی شخص کو پہچاننا ہو کہ وہ دیندار ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا آیا وہ صاحب عقل ہے یا نہیں، صاحب دانائی ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر عقل ہوگی وہاں دین ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اگر حیا کو پہچاننا ہو کہ حیا کہاں پر ہے، صاحب حیا کون ہے، تو فوراً ہمیں نگاہ کرنا ہوگی کہ دیکھیں صاحب عقل کون ہے۔ اس لیے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اور حیا خداوند عالم کی طرف سے مامور ہیں کہ وہ عقل کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ جہاں عقل ہوگی وہاں دین ہوگا، جہاں عقل ہوگی وہاں حیا ہوگی، لیکن جہاں پر ہمیں اور آپ کو بے دینی نظر آئے تو فوراً یہ فیصلہ کریں کہ وہاں پر عقل نہیں، جہاں پر بے حیائی نظر آئے وہاں فوراً فیصلہ کریں کہ وہاں پر عقل نہیں۔ اگر ظاہری طور پر افراد اپنے آپ کو دیندار کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عاقل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صاحب حیا ہیں، بلکہ معیار عقل کو قرار دیا ہے، کسوٹی اور ملاک عقل کو قرار دیا ہے۔ دیکھیں جہاں پر عقل نظر آتی ہے وہاں پر دین نظر آئے گا، جہاں پر عقل نظر آئے وہاں پر حیا نظر آئے گی۔ بس معلوم یہ ہوا کہ عقل کی اس قدر اہمیت ہے کہ اسے نقطۂ مرکزی قرار دیا گیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، رسول خدا نے اپنے خدا سے اس دعا کے اندر فہم و فراست اور ذکاوت کا جو تذکرہ کیا ہے اور تمنا اور آرزو کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، ہمیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عقل کی یہ اہمیت ہے کہ اگر عقل اور شعور سے کام لیا جائے تو دین مشخص ہوگا، عقل اور شعور سے اگر کام لیا جائے تو وہ تمام راستے کہ جو ظاہری طور پر ہمیں دین کے حوالے سے بستہ نظر آتے ہیں، بند ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہمیں فوراً معلوم ہوگا کہ ہم دین پابند نہیں کرتا انسان کو اس حوالے سے کہ میں مثال دوں آپ کو کہ وہ افراد کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دین پیروں کی زنجیر ہے، دین انسان کو محدود کرتا ہے، ان کے لیے جواب یہ ہے دین ان افراد کو محدود کرتا ہے، ان افراد کو پابند کرتا ہے، ان افراد کے پیروں کے جن کے پاس عقل نہیں۔ یعنی دوسری مراد میری یہ ہے کہ ظاہری طور پر انہوں نے دین کا لباس پہنا ہوا ہے لیکن عقل کا ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ لہذا اگر کسی شخص کو پہچاننا ہو اپنے آپ کو کہ وہ دیندار ہے دیندار نہیں، تو دیکھے ملاحظہ کرے کہ آیا وہ صاحب عقل ہے یا نہیں، وہ شعور سے کام لیتا ہے یا نہیں، اس کے پاس فہم و فراست ہے یا نہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر سامنے والے شخص کو پہچاننا ہو کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ظاہری طور پر دین کا لباس پہنا ہوا ہو لیکن عقل سے بہ بہرا ہو، بس معلوم وہاں پر یہ ہوگا، نتیجہ یہ نکالا جائے گا کہ وہ دیندار نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور مقام پر مولا کائنات نے عقل کی تعریف کی، فرمایا، کسی نے سوال کیا مولا سے کہ مل عقل، عقل کیا چیز ہے؟ مولا نے جواب دیا، العقل ما عبد به الرحمن وقت سب به الجنان واقعا۔ وہ پہلی روایت، اس کو ہم اور آپ مد نظر رکھیں، اس کے بعد اس دوسری روایت کو ملاحظہ کریں کہ معصوم کا ارشاد ہے، العقل ما عبد به الرحمن، عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے معبود کی، رحمان کی بندگی کی جاتی ہے۔ مقتصب به جنان، عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندگان خدا جنت کو حاصل کرتے ہیں۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں عقل ہوگی وہاں دین ہوگا، اور جہاں عقل نہیں ہے وہاں پر دینداری بندگی نہیں، عبودیت نہیں. اگر انسان اپنے آپ کو بندہ کہلوانا چاہتا ہے، بندہ حقیقی، تو اسے چاہیے کہ فہم و فراست اور ذکاوت کو خداوند عالم سے طلب کرے، خداوند عالم سے طلب کرے کہ اے خدا، کم عقلی کو مجھ سے دور کر، نادانی کو مجھ سے دور کر، اور اس کے عوض میں دانائی مجھے عطا کر، عقل اور فہم و فراست عطا کر. ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا جملہ، لیکن بہت ہی معنی خیز، مومن کی صفات بتاتے ہوئے ضمن میں ایک اور ایک صفت کا بیان کیا. وہ صفت کیا ہے مومن کی؟ مومن وہ ہے کہ جو صاحب فراست ہوا کرتا ہے، مومن وہ ہے کہ جو شعور اور عقل کی اور دانائی کی آنکھ سے دیکھتا ہے. ممکن ہے کہ ایک شخص، اس کی نظریں، ظاہری آنکھوں کی نظریں بہت تیز ہوں، لیکن بصیرت نہ رکھتا ہو. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، بصیرت میں اور بصارت میں زمین سے آسمان کا فرق ہے. اسلام مومنوں اور اپنے معتقد سے بصیرت کو طلب کرتا ہے، نہ بصارت کو. بصیرت ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مومن مومن ہوا کرتا ہے. عین ممکن ہے کہ مومن ظاہری آنکھیں نہ رکھتا ہو، لیکن دل کی آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہو، یعنی بصیرت کی نگاہ سے وہ دیکھتا ہو، اس کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو. ایک قول معصوم کا مجھے یاد آیا کہ معصوم اس قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی چار آنکھ، دو ظاہری اور دو باطنی. باطن کی آنکھیں اور اس کا نور ظاہری آنکھوں کے نور سے زیادہ ہوا کرتا ہے. باطن کی آنکھوں کے ذریعے سے یہ مومن وہ چیزیں ملاحظہ کرتا ہے کہ جسے اس کی ظاہری آنکھیں ملاحظہ نہیں کر سکتی. بس رسول خدا نے اس دعا میں ہمیں بتلایا کہ اے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ تم خداوند عالم سے اس ماہ مبارک میں اس محور کا تقاضا کرو کہ جس محور پر انسان کی خلقت ہوئی. اگر انسان ہے تو اسی نقطے کی وجہ سے، یعنی عقل کی وجہ سے، یعنی دانائی کی وجہ سے، یعنی فراست کی وجہ سے. عزیزان گرامی، آخر میں رسول خدا نے اس دعا کے اندر ایک مہم نقطے کی طرف اشارہ کیا اور خداوند عالم سے آرزو کی. وہ کیا ہے کہ اے خدا، اس ماہ رمضان میں تو نے جو نیکیاں اور جو خیر نازل کیا ہے اس میں مجھے شریک قرار دے، ہر نیکی میں سے مجھے حصہ دے. نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی در حقیقت ایک نور ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک مومن آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. ترقی دنیاوی نہیں، بلکہ ترقی اخروی، جہاں اسے دائمی رہنا ہے. اسی خیر کے حوالے سے مولا کائنات کا ایک حکیمانہ جملہ، کہ جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، خیر ذخیرۃ باقیہ وثمرۃ زاکیہ، मासूम फरमाते हैं फेलुल खैर यानी खैर की अंजामदही, नेकी की अंजामदही, नेकी पर अमल करना, जखीरतुन बाकिया, एक ऐसा जखीरा है कि जो हमेशा बाकी रहने वाला है। उसके बाद इरशाद फरमाया वसमरतुन जाकिया, नेकी को अंजाम देना, नेकी की अंजामदही उस फल की मानिंद है कि जो पाक और तैयब और ताहिर हुआ करता है, कि जिसमें जर्रा बराबर भी ऐब और नक्स नहीं हुआ करता, सही और सालिम हुआ करता है, जाकिया हुआ करता है। इसी खैर के हवाले से कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने पेश करूं कि इंसान जब कयामत के दिन महशूर किया जाएगा तो उसके सामने खुदावंद आलम इस दुनिया के अंदर उस इंसान ने जो भी आमाल अंजाम दिए होंगे, चाहे वो खैर की सूरत में हो चाहे शर की सूरत में हो, खुदावंद आलम उसे उसके सामने पेश करेगा। लेकिन जब वो अपनी नेकियों को देखेगा कि जो उसने इस दुनिया में अंजाम दी थी, उन नेकियों को देखकर वो मुसर्रत का इजहार करेगा, वो खुशहाल होगा, वो शादमान होगा। लेकिन उसकी साथ साथ ये आरजू होगी, वो अपनी बुराइयों को देखेगा या जिन गुनाहों को उसने अंजाम दिया है कि जब खुदा उसे सामने लेकर आएगा तो उसकी आरजू ये होगी कि काश ये शर और ये गुनाह मेरे सामने ना होते, बल्कि मेरे और इनके दरमियान में काफी फासला होता। सूरह आले इमरान में खुदावंद आलम ने इसी मतलब को बयान किया, यौम तजदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा। वो दिन वो है कि जब हर नफ्स यानी हर इंसान हर वो अमल खैर कि जिसको उसने अंजाम दिया है अपने सामने हाजिर पाएगा, वमा अमिलत मिन सूइन, और हर वो अमल कि जो गुनाह की सूरत में उसने अंजाम दिया है, शर की सूरत में उसने अंजाम दिया है, उसे भी अपने सामने हाजिर पाएगा। लेकिन खुदावंद आलम यहां पर इस शख्स के लिए कि जब वो अपने गुनाहों को देखेगा, अपने शर को देखेगा, तो उसके लिए खुदावंद आलम ये इरशाद फरमाता है कि इसकी ये ख्वाहिश होगी, तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा। उसकी ख्वाहिश ये होगी कि काश मेरे और इन बुरे आमाल के दरमियान में बहुत ज्यादा फासला होता। आखिर क्यों? इसलिए कि वो दिन वो है कि उस दिन वो आंख इंसान की खुलेगी कि जो इस दुनिया के अंदर उसकी बंद थी, यानी दिल की आंख। रिवायत में है कि जब इंसान की जाहिरी आंखें बंद होती हैं, यानी जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब वो मर जाता है, जब उसकी मौत आती है, तो उसकी जाहिरी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन बातिनी आंखें उसकी खुल जाती है। वो बातिनी आंखें जब खुल जाती हैं तो रोज़े महशर जब खुदावंद आलम इस इंसान के सामने इसके उन आमाल को पेश करेगा कि जो गुनाह की सूरत में होंगे, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि काश ये आमाल मेरे सामने ना होते और मैं खुदावंद आलम के हुजूर शर्मिंदगी का एहसास न करता। बिल्कुल इसी तरह से मारूफ एक आयत कि जो रोजमर्रा अक्सर और बीशतर हमारे कानों में उसकी आवाज गूंजती है और कभी हम उसकी तलावत भी करते हैं, सूरह जलजला की आयत, यौम इज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियराउ अमालहुम। वो कयामत का दिन वो दिन है कि जिस दिन खुदावंद आलम लोगों को अपनी अपनी कब्रों से گروہ در گروہ نکالے گا. کیوں؟ لیوراو اعمالہم، تاکہ وہ لوگ اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اس کے بعد خداوند عالم کا ارشاد ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ان میں سے بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جو اپنے عمل کو دیکھیں گے. کون سے عمل کو؟ کہ جنہوں نے اعمال خیر انجام دیا ہو. فمن یعمل مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی اگر خیر اور نیکی انجام دی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ کام انجام دیا ہوگا کہ جسے خداوند عالم شر سے تعبیر کر رہا ہے، خداوند عالم اسے دکھائے گا. بس عزیزان گرامی، ہم اور آپ اس ماہ رمضان میں جو بہترین موقع ہے نیکیوں کو انجام دینے کا، برائیوں سے بچنے کا، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم شیطانوں کو باندھ دیتا ہے، وہ کھلے ہوئے نہیں. یاد رکھیے گا، یہ انسان خود شیطان ہے، خود اپنا دشمن ہے. کوشش کریں کہ خداوند عالم نے یہ بہترین موقع دیا ہے کہ جب اصلی شیطان بندھا ہوا ہے تو پھر ہم اس ظاہری شیطان کو بھی نابود کریں، اسے ہلاک کریں. یعنی مراد میری نفس امارہ ہے، اس نفس امارہ کو ہم ہلاک کریں تاکہ خداوند عالم ہمیں موقع دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. اس لیے کہ خداوند عالم کا سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں دونوں جگہ پر ایک چھوٹی سی آیت میں اس خیرات کی طرف اشارہ کیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دو جگہ پر آیا ہے، سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ. یعنی اے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ تم سبقت کرو نیکیوں کو انجام دینے میں، اس لیے کہ نیکیاں وہ چیز ہیں کہ جو قابل مسابقہ ہے. مسابقہ یعنی کمپٹیشن، مقابلہ. مومنین کو چاہیے کہ اس کی کوشش یہ ہو کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جائے. کس چیز کے لیے؟ خداوند عالم کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کو اور خیر کو انجام دینے کے لیے. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.